بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أسفا أوديو لائبريري کی آواز ہے. ملاحظہ کیجئے، دماد رسول فاتح خیبر خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی تابناک سیرت کا مستند تذکرہ جو ڈاکٹر علی محمد سلابی کی تحریر ہے کا پارٹ نمبر 3. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب کے مابین مکالمہ. ابن اسحاق کہتے ہیں، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے والد، چچاؤں اور دیگر لوگوں سے چھپ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے تھے. وہاں نمازیں ادا کرتے تھے، جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے تھے. مشیت الہی کے مطابق وہ اسی طرح کرتے رہے. ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، چچا جان، یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. چچا جان، آپ میری خیر خواہی اور نصیحت کے زیادہ مستحق ہیں. ہدایت کے دعوت کے قبول کرنے اور اس بارے میں میری مدد کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میں اس راستے اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر میرے آبا و اجداد چلے آ رہے ہیں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں تو میں کسی تکلیف اور پریشانی کی زد میں آنے نہیں دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بیٹے، یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خیر و بھلائی ہی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دو. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طالب کی تدفین کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے تو شرک کی حالت میں وفات پائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں تدفین سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا، غسل کر لو. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ غسل کرو پھر سیدھے میرے پاس آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں غسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی. اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ان کی جگہ مجھے سیاہ اور سرخ اونٹ دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا. راوی حدیث عبد الرحمن سلمہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی میت کو غسل دیتے تھے بعد میں غسل فرما لیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو ذر کی رہنمائی. مکی دور کی اہم خصوصیات میں سے ایک نمایاں باز رازداری ہے، حتیٰ کہ قریبی لوگوں سے بھی اسلام کے بارے میں رازداری بڑھتی جاتی تھی. حفاظت کو یقینی بنانے کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بڑے واضح اور قطعی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبی تک پہنچانے میں بہت احتیاط سے اہم کردار ادا کیا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی رسموں اور بتوں کی پوجا سے بیزار تھے. اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والوں کو منع کرتے تھے. وہ اسلام لانے سے پہلے 3 سال تک قبلہ رخ ہونے کا اہتمام کیے بغیر اللہ تعالی کے حضور بندگی پیش کرتے رہے. وہ فرماتے تھے، میں تو ملت حنفی پر ہوں. جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ تشریف لائے. انہوں نے آپ کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنا مناسب خیال نہ کیا. رات ہو گئی، آرام کی خاطر لیٹ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا کہ وہ اجنبی ہیں. وہ انہیں ساتھ لے گئے اور مہمان نوازی فرمائی. ان سے کسی بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا. صبح ہو گئی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کی طرف روانہ ہو گئے، شام تک وہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو دوسری رات بھی ان کی مہمان نوازی کی، تیسری رات بھی یہی ماجرا گزرا۔ اب انہوں نے ان سے مکے میں آمد کا سبب پوچھا۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا اعتماد ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا آرزو مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، جب صبح ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اگر مجھے کہیں خطرہ محسوس ہو تو میں رک جاؤں گا، اگر میں چلتا رہا تو بدستور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، ان سے ملاقات کی، بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، انہیں میری باتیں بتاؤ تاکہ میرا آئندہ حکم آپ تک پہنچے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں مشرکین مکہ کو بے بانگ دہل آپ کے ارشادات بتاؤں گا۔ آپ وہاں سے نکلے، مسجد حرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور انہیں زمین پر گرا دیا۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے لوگوں کو قبیلہ غفار کے انتقام اور تجارتی قافلوں کے لیے ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کے انجام سے ڈرایا، کیونکہ شام کی طرف آنے جانے والی تجارتی قافلے قبیلہ غفار کی بستیوں سے ہو کر جاتے تھے۔ اس طرح حضرت عباس نے اہل مکہ سے ان کی جان بچائی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ آنے سے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کی باتیں سنی اور واپسی پر انہیں مطلع کریں۔ ان کے بھائی مکہ گئے، وہاں کے احوال معلوم کیے، پھر واپس آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بات سے میرا مقصد پورا نہیں ہوا، مجھے پوری تسلی نہیں ہوئی، اب میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ ان کے بھائی نے کہا، اہل مکہ سے محتاط رہنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری ما فتح الباری 173/7، صحیح مسلم حدیث 2473۔ اس واقعے کے اسباق و فوائد۔ معلومات کے حصول کے لیے مناسب وقت کا انتظار۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ قریش ہر اس شخص کو ناپسند جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتا ہے، لہٰذا انہوں نے انتظار اور تحمل کی راہ اختیار کی۔ یہ بات احتیاط اور حفاظتی نقطۂ نگاہ سے ان کے شعور کی عکاس ہے۔ اگر وہ مکہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تو قریش کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر آئے ہیں، اس لیے وہ ان کو اذیت دیتے اور مکہ سے بھگا دیتے۔ یوں وہ اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے، جس کی خاطر انہوں نے طویل سفر کی مشقت اور مشکلات برداشت کی تھیں۔ معلومات کے حصول میں احتیاط۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں مکہ آنے کی وجہ پوچھی تو 3 دن کی مہمان نوازی کے باوجود نہ وہ بے تکلف ہوئے نہ انہوں نے احتیاط کا دامن چھوڑا، انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جب یقین و اعتماد ہو گیا تو ان پر شرط لگائی کہ وہ ان کا معاملہ رازداری میں رکھیں اور اصل مقصد کے لیے ان کی رہنمائی بھی کریں۔ یہ انتہائی احتیاط کا پہلو ہے۔ محتاط رہنے کے باعث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ خفیہ نقل و حرکت۔ حضرت علی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک مخصوص اشارے یا معین حرکت پر اتفاق کرنا گویا کہ وہ اپنا جوتا ٹھیک کر رہے ہیں، مبادہ کوئی ان دونوں کی نگرانی کر رہا ہو یا گھات لگائے بیٹھا ہو۔ مطلوبہ مقام یعنی دار الارقم کی طرف نقل و حرکت کی یہ ایک حکمت عملی تھی۔ مزید برآں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاصلے پر چل رہے تھے، اس صورت کو بھی احتیاط اور ایسے متوقع خطرے سے بچنے کی کوشش کہا جا سکتا ہے جو شاید نقل و حرکت کے دوران پیش آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دانشمندی اور بیدار مغزی۔ صحابہ کرام کے ہاں حفاظتی شعور کی یہ حالت عام تھی، ان کی شخصیت میں معجزاً یہ جذبات ان کے عمومی و خصوصی تمام تصرفات میں امتیازی علامت بن چکے تھے۔ ان کی نقل و حرکت سوچی سمجھی اور منظم ہوتی تھی۔ صحابہ کرام میں پائے جانے والے اس شعور سے مزین ہونے کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ملکوں اور تہذیبوں کے زوال و بقا قوموں، امتوں، جماعتوں، تنظیموں اور مختلف اداروں کی قوت و کمزوری میں ضروری معلومات کی زبردست اہمیت ہے۔ اس مقصد کے لیے تعلیم و تربیت کے خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ نت نئے ترقی یافتہ تکنیک اور خوب سے خوب تر وسائل و اسباب مستقل اہم ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے بجٹ بنائے جا رہے ہیں۔ اب معلومات عام ہو چکی ہے، خاص طور پر حفاظتی امور کی معلومات مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے۔ بوقت ضرورت ان کے حصول میں جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی اپنی بقا اور حفاظت کے لیے حفاظتی منصوبوں کی اہمیت کا ادراک کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اہم اسرار و رموز ہمارے دشمنوں کی دست برد سے بچ سکیں۔ دعوت دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا، جب اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ عرب قبائل کو اسلام کی دعوت دیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور عربوں کے اجتماعات میں سے ایک اجتماع میں پہنچے۔ ابو بکر آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خیر و بھلائی کے ہر کام میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے، وہ شجرہ ہائے نسب کے ماہر تھے۔ پھر روایت مختصر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، پھر ہم لوگ ایک اور اجتماع میں پہنچے، اس پر سکینت اور وقار چھایا ہوا تھا۔ ابو بکر آگے بڑھے، انہیں سلام کیا اور کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، شیبان بن صلبہ۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان لوگوں کا شمار شرفا میں ہوتا ہے، ان میں ایک شخص مفروق ہے جو زبان دانی اور حسن و جمال میں لوگوں سے برتر ہے، اس کی پیشانی کے دونوں طرف کے بال سینے پر گرے ہوئے تھے اور وہ دوسرے لوگوں کی نسبت مجلس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ مفروق نے کہا، ہم 1000 سے زیادہ تعداد میں ہیں اور یہ تعداد قلت کے باعث ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری قوت و طاقت کا کیا حال ہے؟ مفروق نے کہا، ہم اس وقت شدید غضبناک ہوتے ہیں جب میدان کارزار میں ہوں، اور جب ہم غضبناک ہوتے ہیں تو گھمسان کا رن پڑتا ہے، ہم اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کو اولاد پر اور ہتھیاروں کا حاملہ اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی امید رکھتے ہیں، کبھی ہم فتح یاب ہوتے ہیں اور کبھی ہمارا دشمن۔ پھر مفروق نے کہا، شاید تم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا ہے تو وہ یہ ہیں۔ مفروق نے دریافت کیا، قریشی بھائی آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی دو، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میرا ساتھ دو، میری نصرت کرو، قبیلہ قریش اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم آواز ہو گیا ہے اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے، وہ حق کی پرواہ نہیں کرتا، باطل کا ساتھ دیتا ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہستی ہے۔ مفروق نے کہا، اس کے علاوہ اور کیا بات ہے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے آپ کی اس گفتگو سے زیادہ اچھی بات کبھی نہیں سنی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اے نبی کہہ دیجئے، آپ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو. سورہ آل عمران آیت 151. مفروق نے کہا، اللہ کی قسم آپ نے تو فضائل و اخلاق اور نیک اعمال کی دعوت دی ہے، آپ کا انکار کرنے والوں اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں نے آپ پر جھوٹ باندھا ہے. اسی گفتگو کے دوران مفروق نے اس معاملے کا رخ ہانی بن قبیصہ کی طرف پھیر دیا اور کہا، یہ ہمارے بزرگ ہانی ہیں، ہمارے ہی دین پر ہیں. ہانی نے کہا، قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، جلد بازی اچھی بات نہیں، ہم انجام پر غور کیے بغیر ایک ہی نشست میں اپنا دین چھوڑ دیں اور آپ کے دین کی پیروی کریں تو یہ ایک غلط اور کوتاہ نظر کی بات ہوگی. ہم اپنے بھائی بندوں پر اپنا فیصلہ ٹھوسنا پسند نہیں کرتے، ہم واپس جاتے ہیں، آپ بھی واپس چلے جائیے، ہم اس مسئلے پر غور کریں گے. پھر اس نے اپنی گفتگو میں مسنیہ بن حارثہ کو بھی شامل کر لیا، کہنے لگا، یہ مسنیہ ہیں، ہمارے انتہائی محترم شخص ہیں، جنگ کے ماہر ہیں. مسنیہ نے کہا، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. قریشی بھائی، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اس کا جواب وہی ہے جو ہانی بن قبیصہ نے دیا ہے. ہم اس وقت دو پانیوں کے درمیان ہیں، اس میں ایک یمامہ اور دوسرا سمامہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ دو پانی کیا چیز ہیں؟ اس نے کہا، ایک تو کسرہ کے دریا ہیں اور دوسرا عربوں کا پانی ہے. کسرہ کے دریاؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے بادشاہ کا قصوروار ہونا قابل معافی نہیں ہے، اس کے ہاں عذر ناقابل قبول ہے. کسرہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز نہ لائیں نہ نئی بات پیش کرنے والوں کو پناہ دیں. قریشی بھائی، یہ معاملہ جس کی طرف آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، بادشاہ اسے ناپسند کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں اور آپ کی نصرت کریں تو عرب کے پانیوں کے ساتھ رہ کر ایسا ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کوئی منفی جواب نہیں دیا، تم نے سچ کہا ہے. اللہ کے دین کا مددگار وہی ہوگا جو اس دین میں پورا پورا داخل ہو اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے. دیکھو، تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں کسرہ کی زمینوں اور ان کے گھروں کا وارث بنا دے گا، ان کی عورتیں تمہارے زیر نگی ہوں گی، کیا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرو گے؟ نعمان بن شریک نے کہا، اے اللہ، تسبیح و تقدیس تیرے ہی لیے ہے. جان قربان کرنے کی پیشکش. جب قریش کے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلو خلاصی پانے اور آپ کو شہید کرنے پر متفق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ دانا تھے. آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بستر پر کوئی ایسا شخص موجود رہے جسے ارادہ قتل سے آنے والے دیکھیں اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کریں. آپ نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا. بھلا کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی ہمت کر سکتا تھا جبکہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے؟ کون ان کے گھروں میں رہ سکتا تھا جبکہ دشمن آپ کے بستر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین کوئی امتیاز نہیں کر پائے تھے؟ یہ کام وہی انجام دے سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتہائی بہادر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کچھ روز مکے میں قیام کریں تاکہ آپ دشمنوں کی امانتوں کو بغیر کسی کمی کے پوری طرح ادا کر سکیں اور ان وصیتوں کو پورا کر سکیں. یہ عدل و انصاف اور ادائے امانت کا ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے بستر پر میری حضرمی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں دشمنوں کی جانب سے کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئے گی. امام ابن حجر کہتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ کی ابن شہاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قریشی باہمی اختلاف کرتے اور سازشوں کا جال بنتے رہے کہ ان میں سے کون بستر والے پر حملہ آور ہو اور انہیں باندھ کر لے آئے۔ اسی دوران صبح ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کی، انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی علم نہیں۔ اس طرح وہ جان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنا اور ان کی جگہ سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جن کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی اور دار آخرت تھی کی نسبت یہ ارشاد ربانی نازل ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضاء الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اسباق و فوائد۔ ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی، اس کا تقاضا تھا کہ ان کی جگہ گھر میں کوئی آدمی ہو تاکہ محاصرہ کرنے والوں کی نگاہیں گھر کے اندر نقل و حرکت محسوس کرتی رہیں، اور کچھ وقت کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کا پتہ نہ چل سکے، تاکہ وہ اور ان کے رفیق سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خطرے کی حدود سے آگے نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لبیک کہنا ایک ایسے سچے فدائی کی مثال ہے جو وہ دعوت اسلام کے لیے نہایت مخلص ہے۔ انہوں نے اپنے قائد کی زندگی کی حفاظت کے لیے قربانی دی، کیونکہ قائد کی سلامتی میں دعوت دین کی سلامتی تھی اور ان کا شہید ہونا دعوت کی پسپائی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات بسر کرنا ایک بہت بڑی قربانی تھی، کیونکہ اس بات کا زبردست امکان تھا کہ قریشیوں کے نوجوانوں کی تلواریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر چمکتیں اور ان کا کام تمام کر دیتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطرے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی۔ ان کی آرزو صرف یہ تھی کہ دعوت دین کے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہیں۔ قریش مکہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ، پھر ان کے لیے قتل کے منصوبے تیار کرنے کے باوجود انہیں کے پاس امانتیں رکھوانا واضح طور پر ان کے عجیب و غریب تضاد پر دلالت کرتا ہے۔ جب وہ انہیں جھٹلا رہے تھے اور آپ کا ساحر اور مجنون ہونے کا واویلا کر رہے تھے، انہیں اپنے ارد گرد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جو صدق و امانت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہو۔ وہ اپنا سامان زندگی اور وہ قیمتی مال جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا تھا انہی کے پاس رکھواتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے تکبر اور حق و صداقت کے مقابلے میں اپنی بڑائی اور سرداری کے چھن جانے کے خوف سے تھا۔ اس میں ان کی سرکشی بھی شامل تھی۔ رب کائنات نے سچ فرمایا ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لیکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے نبی، ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس اضطرابی حالت میں ان کے لیے یہی لازم تھا کہ وہ اپنے تحفظ اور ہجرت کے عظیم پروگرام کی کامیابی ہی پر پوری توجہ مبذول فرماتے، لیکن اتنی نازک اور ہجیان انگیز حالت میں بھی انہوں نے ادا امانت کا فریضہ فراموش نہیں کیا، جبکہ ایسی حالت میں انسان خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتا ہے۔ یہ احساس فرض ایمانداری اور راست بازی کی ایسی منفرد نظیر ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا، چاہے وہ امانت ایسے دشمن کی ہو جو ان کے قتل کی کارروائی پر تلا بیٹھا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی صفت ہے اور مومن تو اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت۔ صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے اٹھے، لوگوں نے انہیں پہچان لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان بچا کر چلے گئے ہیں. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کیا میں ان پر نگران مقرر ہوا تھا؟ تم نے یہاں سے نکل جانے کو کہا، لہٰذا وہ چلے گئے ہوں گے. دشمنوں کو اس جرأت مندانہ جواب پر بڑی مایوسی ہوئی. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے پر بہت غصہ تھا. وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے کہ کیا ہم اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھ بھی نہ سکے. انہوں نے حضرت علی کو برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور کھینچ کر مسجد کی طرف لے آئے. کچھ دیر کے لیے انہیں قید کر دیا، پھر چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں یہ سب کچھ برداشت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچ نکلنے پر ان کی خوشی کے مقابلے میں ان پر نازل ہونے والی تمام مصیبتیں ہیج تھیں. ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی تھی. انہوں نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی اور دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا. وہ مکے کی سڑکوں پر ان اہل امانت کو تلاش کرتے رہے جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیچھے چھوڑ گئے تھے. انہوں نے تمام امانتیں مالکوں کو واپس دے دیں. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے آئے ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو گئے. انہوں نے 3 راتیں مکے میں بسر کرنے کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملنے کی تیاری کی. ہجرت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت چھپ جاتے تھے، جب رات ہوتی تو چلتے رہتے تھے تاکہ وہ مدینے پہنچ گئے. اس دوران آپ کے پاؤں شدید زخمی ہو گئے. انہوں نے ہجرت کے سفر میں بہت سختیاں برداشت کیں. ان کے پاس سواری نہیں تھی، سخت گرمی تھی. دن کو سفر نہیں کرتے تھے، رات کو کرتے تھے. رات کے سفر میں انہیں شدید اندھیرے اور پریشان کن تنہائی کا سامنا تھا. غور کریں، انہوں نے یہ سارا سفر پیدل طے کیا، کوئی ہم سفر نہ تھا. اس طرح راستے کی سختیاں دو چند ہو گئی تھیں. اس اعتبار سے دشوار گزار سفر اور تنہائی کی شدید تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ان مصائب و آلام اور دشوار گزار گھاٹیوں کو آپ کے شعور نے آسان کر دیا، کیونکہ یہ سب مصائب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر جھیلے جا رہے تھے. وہ بھی اس عزم و شوق کے ساتھ کہ آخر کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں گے، ان کی مصاحبت نصیب ہوگی اور مدینے میں اطمینان سے زندگی بسر کریں گے. سفر جاری رہا، بالآخر وہ مدینے کے قریب قبیلہ بنی عوف کے مساکن میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، جا پہنچے. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، قربانی، برداشت، ہی صبر و استقامت، بہادری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جانے کے مبارک جذبے کی عکاس ہے. قبا میں قیام کے دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان عورت کو دیکھا. اس کا خاوند نہیں تھا. ایک آدمی نے آدھی رات کو اس عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ باہر نکل آئی تھی. آدمی اسے کچھ چیزیں دیتا، وہ لے لیتی اور دروازہ بند کر لیتی. آئیے یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں نے اس کی ٹو لگائی، ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کی بندی، یہ کون شخص ہے جو ہر رات تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ تم باہر نکلتی ہو، وہ تمہیں کچھ دیتا ہے، معلوم نہیں وہ کیا دیتا ہے. تم مسلمان عورت ہو اور تمہارا شوہر بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی، یہ شخص سہیل بن حنیف بن وہاب ہے. اسے معلوم ہوا کہ میرا کوئی نہیں تو جوں ہی رات ہوتی ہے وہ اپنی قوم کے بتوں کو توڑتا ہے، پھر میرے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ایندھن بنا لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سہیل بن حنیف سے متعلق یہ بات نقل کرتے رہے تاکہ وہ عراق میں وفات پا گئے. اس واقعے سے ہمیں ان کی بیدار مغزی اور اپنے گرد و پیش سے آگاہ رہنے کا اندازہ ہوتا ہے. ہر مسلمان کو اس خوبی سے آراستہ ہونا چاہیے اور اپنے آس پاس رونما ہونے والے مسائل سے غافل نہیں رہنا چاہیے. یہاں پارٹ نمبر 3 مکمل ہوا. آگے کی تفصیل اگلے پارٹ میں جانیے. جزاک اللہ.